اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم، سب سے پہلے تمام ناظرین کو قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا نے مسلمانوں کو جتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے، دنیا کی کسی قوم کو بھی اتنا بڑا اعزاز عطا نہیں کیا۔ مسلمانوں کے متعلق پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ کن تم خیر امتیں، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، مگر فقط وہی مسلمان اس اعزاز کے مستحق ہوں گے جو اس آیت کے اگلے والے حصے پر عمل کرتے ہوں، اور وہ حصہ ہے کہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ لہذا اچھائیوں کا عام کرنا اور برائیوں کو روکنا یہ ہم سب کا اعزاز بھی ہے اور فریضہ بھی، مگر ان اچھائیوں کو اور ان برائیوں کے معیار کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھنا پڑے گا، اور انہی اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھنے کے لیے ہم علماء کرام کو یہاں زحمت دیتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ناظرین اس پروگرام میں آپ کی شرکت کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال پیدا ہو رہا ہو آپ ہمارا فون اٹھا کر ہمیں کال کیجئے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0334-319-1331، 0334-319-1331۔ دوسرا موبائل نمبر ہے 0321-380-8565، 0321-380-8565۔ اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qtrap.org۔ اب ہم اپنے کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا گیا ہے۔
ہیلو، السلام علیکم، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں گرو مندر سے۔ میں سوال یہ کرنا تھا کہ اگر کسی کے لیے کوئی ایسا مسئلہ بیچا جائے تو توفیق میں نہ ہو تو کیا اس کے لیے استفسار کرنا واجب ہے؟ شکریہ۔
جی مولانا صاحب، یہ سوال عبداللہ صاحب نے کیا ہے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جو توضیح میں نہ ہو، توضیح مسائل سے مراد وہ کتاب جو مراجع کی ہوتی ہے فقہی اعتبار سے، جسے اردو اور فارسی میں توضیح کہا جاتا ہے، اس کتاب کے متعلق ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں میں آپ سے یہ سوال پہلے پوچھوں گا کہ ہمارے جو مشتہرین ہیں ان کی مختلف توضیح آتی ہے، اور آخر ان مشتہرین میں اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں مجتہدین کرام اپنے زمانے کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اس کا نام توضیح المسائل ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ توضیح المسائل مراجع کرام کیوں لکھتے ہیں؟ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف موجود ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اہل علم کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی پارٹیوں والوں کے درمیان اگر اختلاف ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مجاہدین کے درمیان کم از کم اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو اچھی طرح سے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اہل تشیعوں میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ عالم کی تقلید کریں، اور عالم کی تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علمی میدان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو اس کے مسائل پر عمل کریں۔ مگر علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اپنے کانوں سے سن سکیں، یا اپنے ہاتھ سے چھو سکیں۔ یہ ہوا سے خمسہ سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس عالم کے پاس مثلاً 500 کلو کا علم ہے اور ان کے پاس 600 کلو کا علم ہے، یا ان کے پاس 10 فٹ کا علم ہے اور ان کے پاس 8 فلم کا علم ہے، یا ان کے پاس دھماکے دار علم ہے اور ان کے پاس دھیما دھیما علم ہے۔ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اندازہ آنکھ کا کان یا ہاتھ سے لگایا جا سکے. علم کا اندازہ لگانے کا طریقہ کار لوگوں کے درمیان یہی رائج ہے کہ اگر شہر میں سب سے اچھا ڈاکٹر معلوم کرنا ہو تو جو افراد اس شعبے سے وابستہ ہیں انہی سے معلوم کرتے ہیں کہ صاحب سب سے اچھا ہارٹ اسپیشلسٹ کون سا ہے, سب سے اچھا آئی اسپیشلسٹ کون سا ہے. تو یہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو ہارٹ کا کام کرنے والا, آئیز کا کام کرنے والا, ای این ٹی کا اسپیشلسٹ, یہ ڈاکٹر ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. جس طرح سے بقیہ علوم میں ایسا ہوتا ہے کہ علم کی وجہ سے فقط انہی افراد کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ سب سے اچھا ڈاکٹر یہ ہے, سب سے اچھا وکیل یہ ہے, سب سے اچھا انجینئر یہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ علمی معیار میں کوئی آنکھ سے دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے. تو یہ افراد اپنے تجربے اور اپنے علم کی بنیاد پر طے کرتے ہیں کہ ان میں سے سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے, انجینئر کون سا ہے, وکیل کون سا ہے. بالکل یہی طریقہ کار علماء کی تشخیص میں ہے. عالم کون ہے ان کی تشخیص کا طریقہ کار بھی بالکل یہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے. عالم کی تشخیص میں ہم فقط ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں اہل خبرہ, اور اہل خبرہ کا مطلب یہی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یہ خود مجتہد ہوتے ہیں, یہ مجتہد ہوتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ عالم, سب سے زیادہ علم رکھنے والا یہ ہے. تو ہم ان کے مسائل پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا جو دنیا میں طریقہ کار رائج ہے وہی طریقہ کار عالم کے پہچاننے کا ہے. ہم دنیا میں اچھے وکیل کو وکیلوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں, اچھے ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں, اچھے انجینئر کو انجینئر کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. یہاں پر عالم کو ہم دوسرے علماء اور مجتہدین کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. طریقہ کار میں فرق نہیں, مگر باقی تمام مقامات پر اتنا اعتراض نہیں ہوتا ہے, عالم کے حوالے سے کافی اعتراض ہوتا ہے. اچھا, اب جس طرح سے کہ علمی معیار آنکھوں سے نظر نہیں آتا, تو عین ممکن ہے کہ کچھ اہل خبرہ اور اہل علم کی رائے یہ ہو کہ مثلا یہ عالم ہے, اور دوسرے اہل خبرہ اور اہل علم کی رائے یہ ہو کہ نہیں یہ عالم ہے. یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتا ہے, یہ وکیلوں میں بھی ہوتا ہے, باقی شعبوں میں بھی ہوتا ہے. تو جس طرح سے رائے میں اختلاف کی وجہ سے 19-20 میں یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے نمبر کے ہیں یا یہ پہلے نمبر کے ہیں, 19-20 کے حوالے سے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مگر اس کے باوجود اندازہ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اندازہ کرنے کے بعد تقلید کی جاتی ہے. اچھا, تقلید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہ کر دوں, اسی وجہ سے نہ کر دیں. کتاب ان میں تو آپس میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے, ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے. تو کون اس چکر میں پڑے, کون اس جھنجھٹ میں پڑے, چھوڑو ہم اپنے جیسے سمجھ میں آئے گا ایسا کریں گے. علمی میدان میں تو بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ بس سب ان میں بڑا اختلاف ہے, لہٰذا کون اس چکر میں پڑے چھوڑو, ہماری جیسے سمجھ میں آئے گا ایسے ہم نماز پڑھیں گے, جیسا ہمیں سمجھ میں آئے گا ایسا ہم حج کریں گے, جیسا ہمیں سمجھ میں آئے گا ایسا ہم روزے رکھیں گے. اس معاملے میں تو ممکن یہ کہا جا سکے, لیکن باقی کسی معاملے میں ایسا نہیں کہا جائے گا. باقی کون سے معاملات ہیں, ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک نمبر یہ ہیں, دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نمبر کے وہ ڈاکٹر ہیں, فرسٹ نمبر کے وہ ڈاکٹر ہیں. وکیلوں میں بھی یہ مسئلہ ہے, اور دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں, مکان بنانے سے لے کر مکان کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں تمام معاملات میں, ان ساری چیزوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے ایکسپرٹ کون ہے. سب سے ایکسپرٹ میں یہ معمولی اختلاف ہوتا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے بڑی بڑی مثالیں پیش کر دی, یعنی ڈاکٹروں, انجینئر, ان لوگوں کی مثال پیش کر دی. بہت معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی یہ اختلاف پایا جاتا ہے, مگر اختلاف کے باوجود لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ چھوڑو ان لوگوں میں تو بڑا اختلاف پایا جاتا ہے, اس طرح کی بات نہیں کرتے. اب چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مثلا ایک آپ ایجنٹ کو لاہور جانا تھا, یہ ریلوے اسٹیشن گئے, اور ریلوے اسٹیشن پہنچے تو ان کو تو نہیں پتا تھا, پہلی مرتبہ انہوں نے ریلوے اسٹیشن دیکھا تھا. ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے, انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ والی گاڑی لاہور جائے گی, شاید وہ والی گاڑی لاہور جائے گی. لہٰذا ایک کلی کو بلایا, کلی پاس سے گزرا تو اسے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کون سی گاڑی لاہور جائے گی. وہ کلی وہیں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں پڑے ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. کلی سے پوچھا کہ صاحب کون سی گاڑی لاہور جائے گی, اس نے کہا یہ والی گاڑی لاہور جائے گی. اچھا, اس کے طرف وہ بڑھنے لگے آگے. جب بڑھنے لگے تو جیسے ڈاکٹروں میں ہوتا ہے کہ سیکنڈ اوپینین لے لیں, دوسرے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے میں, لہٰذا تھوڑا سا آگے بڑھے تھے, ایک اور کلی نظر آ گئے, ان سے پوچھا کہ لاہور کون سی گاڑی جائے گی, انہوں نے کہا یہ والی گاڑی جائے گی. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ والی گاڑی جائے گی, دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ والی گاڑی جائے گی. تو آپ نے کبھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صاحب یہ تو کلیوں میں بڑا اختلاف ہے, تو کون اس جھنجھٹ میں پڑے, کون لاہور جائے, چلو گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی ایسا سنا ہے آپ نے؟ کوئی نہیں کرتا ایسا. ڈاکٹروں کا مسئلہ بھی ایسا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر ایک رائے دیتا ہے, دوسرا ڈاکٹر دوسری رائے دیتا ہے, مگر کوئی یہ نہیں کہتا ارے ڈاکٹروں میں تو بڑا اختلاف ہے تو کون علاج کرائے, چلو چلو گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ایسا نہیں کرتا. جو معاملہ آتا ہے وہ عالم کی تشخیص میں جب آتا ہے تب یہ جملے ادا کیے جاتے ہیں کہ صاحب ان میں تو بڑا اختلاف ہے, ایک کہنے گئے ایسے نماز پڑھو, ایک کہنے گئے ایسے نماز پڑھو, ایک کہنے ایسے روزہ رکھو, ایک کہنے بہتر روزہ رکھو. حالانکہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے, بہت ہی معمولی کا اختلاف ہوگا لوگوں کا, مگر اس اختلاف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں ارے چھوڑو کم تکلیف کرے, جیسا ہماری سمجھ میں آئے گا ہم نماز پڑھ لیں گے, جیسا ہماری سمجھ میں آئے گا ہم روزے رکھ لیں گے. اذان محترم جب زندگی کے باقی شعبوں میں ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں بس تقریب یہی معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ عالم کے چناؤ میں تھوڑا سا اختلاف ہو جائے, مگر اس اختلاف کی وجہ سے ہم تقلید چھوڑ نہیں سکتے, تقلید تو بہرحال ہمیں کرنا پڑے گی. اور پھر جس عالم کی تقلید ہم کریں گے انہیں کی توضیح المسائل پر عمل بھی کریں گے. لہذا ہو سکتا ہے ایک بات اور بھی ذرا ملاقات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, جو شخص بھی مجتہد بن جاتا ہے وہ توضیح نکال سکتا ہے, توضیح المسائل نکال سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ فقط عالم اپر عالم فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر والی توضیح المسائل کی کتاب نکال لیں, نہیں, جو 100 مجتہدین ہیں مثلا 100 کے 100 توضیح المسائل نکال سکتے ہیں. تو توضیح المسائل نکالنا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت بڑے اختلاف کا سبب بن جائے. لہذا عالم نے بھی توضیح المسائل نکالی ہوگی تاکہ جو اپرادھ ان کے مسائل پر عمل کرنا چاہیں وہ کر سکیں, اور فل عالم نے بھی توضیح المسائل نکالی ہوگی تاکہ جو ان کے مسائل پر عمل کرنا چاہیں ان کے مسائل پر عمل کر سکیں, اور اگر وہ عالم ان کو سمجھ رہے ہیں تو عالم سمجھ کے ان کے مسائل پر عمل کر سکیں. لہذا توضیح المسائل اس حوالے سے نکالی جاتی ہے کہ اس میں اکثر فقہا صحیح مسائل کا تذکرہ کر دیتے ہیں اور وہ اس میں درج ہوتے ہیں. اب آئیے وہ سوال کہ اگر کوئی مسئلہ توضیح المسائل میں نہ ملے, غالباً یہی سوال تھا آپ,
جی سوال تھا,
ہاں یعنی کیا سوال تھا پورا
کہ توضیح المسائل میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا استفتاح کرنا واجب ہے مشکل سے؟
ہاں سوال یہی ہے کہ اگر توضیح المسائل, دیکھیں توضیح المسائل ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں انسان کی زندگی کے سارے مسئلے لکھے ہوئے ہوں, اس میں چیزیں چیزیں مسئلے ہوتے ہیں, 5-6 ہزار مسئلے اس میں لکھے ہوئے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ زندگی کے ہر مسئلے کی کتاب نہیں ہے. لہٰذا جو مسئلہ بھی توضیح المسائل میں لکھا ہوا نہیں ہوگا تو اس سلسلے میں اب دو کام کرنے پڑیں گے, دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا, یا تو ہم مجتہد کو خود لیٹر لکھ کر یا ان کی ویب سائٹ پر سوال بھیجیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا یہ سوال ہے, اور ان کے وہاں سے جواب آئے گا, اور جو جواب آئے اس پر ہم عمل کریں. یا دوسرا طریقہ کار یہ کہ جو آپ کے شہر میں مختلف علماء کرام مسائل بتانے والے ہیں اور جن پر آپ کو اعتماد ہے, ان میں کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیجئے کہ فلاں مجتہد کا کیا مسئلہ ہے, اور وہ جو آپ کو مسئلہ بتائیں آپ ان کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں. تو یا تو ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ویب سائٹ پر آپ ڈائریکٹ سوال لکھیں اور جو وہاں سے جواب آئے وہ جواب آپ اس جواب کے مطابق عمل کریں, دوسرا یہ کہ اپنے شہر کے علماء سے رابطہ کر کے ان کے جواب پر عمل کیا جائے. اور آج کل قریب سارے مجتہدین کی ویب سائٹ موجود ہے, آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ موجود ہے, آیت اللہ خامنہ کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, اور بھی دوسرے مجتہدین ہیں جن کی ویب سائٹ موجود ہیں, آپ براہ راست اردو میں بھی سوال لکھ کے بھیج دیجئے, وہ اردو میں جواب دے دیں گے. اگر آپ انگلش میں سوال لکھ کے بھیجیں گے تو آپ کو انگلش میں جواب دے دیں گے. آپ اگر رومن میں سوال لکھ کر بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ رومن میں جواب تو نہ آئے, جواب انگریزی میں آئے یا جواب اردو میں آئے. خلاصہ یہ کہ آج کل سارے مجتہدین اپنی اپنی ویب سائٹ پر اردو میں بھی جواب بھیج رہے ہیں, انگریزی میں بھی جواب بھیج رہے ہیں, لہذا سوال پوچھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا. آپ اگر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ علماء سے بات کرتے ہوئے جھجھکتے ہیں, تو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ مجتہدین کی ویب سائٹ پر سوال بھیج دیجیے, وہاں سے آپ کو جواب آ جائے گا.
جی مولانا صاحب, یہ تو ٹھیک ہے کہ استفتاح کرنا جو ہے واجب ہے, لیکن علماء کی اصطلاح میں یا فقہی اصطلاح میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں, ایک جاہل مقصر اور ایک جاہل قاصر. یہ اس اصطلاح کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتائیں تو زیادہ مناسب ہوگا.
ہاں یہ فقہی اصطلاح ہے جاہل مقصر اور جاہل قاصر. اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ جس نے پہلے دن سے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دے دیا کہ دیکھو تمہیں علم حاصل کر رہا ہے, جاہل بن کے دنیا سے نہیں اٹھنا, تمہاری ذمہ داری ہے کہ محض سے لے کر لحد تک علم حاصل کرتے رہو. اطلب العلم من المحد الى العلم, محض سے لے کے لحد تک علم حاصل کرتے رہو. لہذا علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے میں کچھ مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان علم حاصل نہیں کر سکتا ہے, مجبوریاں ہو جاتی ہیں انسان کے لیے کہ وہاں علم حاصل نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی شخص علم حاصل نہ کر سکتا ہو, ایسے علاقے میں پھنسا ہوا ہے یا مثلا جیل میں بند ہے یا کوئی اور مجبوری آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے علم حاصل نہ کر سکتا ہو, تو ایسے شخص کو جاہل تو کہیں گے مگر یہ جاہل قاصر ہے, علم حاصل نہیں کر سکتا, جہل ہے اس کے پاس اور اپنے جہل کو ختم نہیں کر سکتا, اس لیے اسے جاہل قاصر کہیں گے. اور ان کے مقابلے میں دوسرے افراد ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی علم نہیں ہوتا مگر ان کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے علم حاصل کر سکتے ہیں. علماء ان کے شہر میں موجود ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں ان کو کھول کے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں, خود مجتہدین سے رابطہ کر کے مجتہد کی سائٹ سے علم اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ سارے افراد کے جو جن کے لیے علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس کے باوجود اگر یہ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو ان کو جاہل مقصر کہا جاتا ہے. بہت سارے اسلام کے احکامات ایسے ہیں کہ جہاں علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے جاہل قاصر کو تو معافی مل جاتی ہے مگر جاہل مقصر کو معافی نہیں ملتی ہے. جہاں وہ علم حاصل کر سکتا ہے اس کے باوجود علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ اسلام کی نگاہ میں فقط نادان نہیں ہے, عین ممکن ہے کہ اسلام کی نگاہ میں سرکش بن جائے, لہذا اس کو معافی نہیں دی جاتی ہے.
جی عبداللہ صاحب, آپ کا ایک سوال تھا, ہم نے اپنی طرف سے بھی دو سوال کر دیے, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا اور اب اس وضاحت اتنی تفصیلی وضاحت کے ساتھ جو ہے آپ کا یقیناً مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. جی اب ہم ایک اور کال لیتے ہیں اور دیکھیں ہم سے کیا سوال پوچھا جاتا ہے.
السلام علیکم صاحب, میں محمد بات کر رہا ہوں سنگے بازار سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسئلہ بھول جانے کی وجہ سے کوئی ایسا کام انجام دے دے جس سے روزہ باقی نہیں جاتا ہے, یعنی کہ مثلاً وہ اگر بھول سے کھانا پینا کھا لے تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟
محمد صاحب نے سوال کیا ہے اور یہ روزے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ان کے سوال کے بظاہر دو حصے لگتے ہیں. پہلا حصہ اس پر ہے کہ اگر مسئلہ بھول جانے کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو, اور دوسرا حصہ جو انہوں نے مثال بنائی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا کھانے اور پینے سے روزہ بھول جاتا ہے. تو اس سوال کو ہم دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ انسان یہی بھول گیا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کے بعد اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کر لی کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, مثلا کھانا پینا. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس چیز کا بہت سا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود دن کے دوران میں وہ اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے, اسکول اور کالج کی مصروفیات کی وجہ سے دن کے دوران میں ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے, لہذا چلتے پھرتے کبھی پانی پی لیا, یا بہت سارے افراد جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں مطلب جیسے سگریٹ نکالی اور سگریٹ پینا شروع کر دی, ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا کام انہوں نے کر لیا کہ جو روزے کو توڑ دیتا ہے, لہذا کھانا پینا ہے, سگریٹ ہے, یہ سب انہوں نے بے خیالی میں انجام دے دیا. بہت سارے لوگ تو آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جب پورا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ وہ ہمارا تو روزہ تھا, آج ہم نے روزہ رکھا تھا. تو اگر ایک گھونٹ پانی پی لے اور اس کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تب بھی اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے اگر پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد جا کے اس کو یاد آیا تو وہ میں نے تو روزہ رکھا تھا, اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا ہے اس کے باوجود اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں, اس کا روزہ بالکل صحیح ہے, لہذا اپنے روزے کو کنٹینیو کرے. اور یہی مسئلہ سگریٹ کا بھی ہے کہ چاہے وہ دو کچ سگریٹ لگانے کے بعد محسوس کرتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا تھا تو فوراً اپنی سگریٹ کو چھوڑ دے, مگر جو دو کچ لگا چکا ہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا, اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا. اسی طرح سے اگر چاہے پوری سگریٹ پی چکا ہے اس کے بعد اس کو یاد آئے تب یہ مسئلہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہذا یہ سوال کا حصہ وہ ہے کہ جہاں روزے دار یہی بھول گیا ہے کہ اس نے آج روزہ رکھا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز استعمال کر لی جو روزے کو توڑ دیتی ہے. اس کے مقابلے میں سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مثلا وہ ایسا مسئلہ بھول گیا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی روزہ توڑنے والی چیزیں فقط کھانا پینا نہیں ہے، فقط سگریٹ پینا نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جتنی چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں وہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں لوگ سیکھ لیتے ہیں مگر اس کے باوجود بہت ساری چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. خدا اور رسول کے متعلق جھوٹ بولنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم. اسی طرح سے معصومین کے متعلق جھوٹ بولنا یعنی ان کی روایت کو بیان کر دینا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ سچی روایت ہے یا جھوٹی روایت ہے، اگر یہ روایت جھوٹی نکل آئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یعنی جھوٹی روایت بیان کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا. اسی طرح سے پانی میں سر کو ڈبونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، استنجا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جنابت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ یہ ساری چیزیں روزہ توڑ دینے والی ہیں، مگر فرض چیزیں کہ کسی نے سیکھ لی ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا. جب روزہ رکھا تھا ان میں سے کچھ بھول گیا کہ یہ بھی روزہ توڑنے والی چیز ہے، مثلا خدا اور رسول کے متعلق جھوٹ بولنا اس کے ذہن سے نکل گیا اور اس نے کوئی ایسی روایت یا حدیث بیان کر دی روزے کے عالم میں، اور بعد میں اس کو یاد آیا تو ہو یہ تو میں نے چیک نہیں کیا، میں تو روزے میں تھا، مجھے چیک کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ روزے کے عالم میں بیان کر رہا ہوں، اس نے چیک کیے بغیر اس نے اس چیز کو بیان کر دیا. لہذا اگر یہ تو معلوم ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے مگر یہ نہیں معلوم ہے، یہ بھول گیا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا اس نے وہ چیز بیان کر دی، یا پانی میں سر ڈبو دیا اس کو اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ پانی میں سر ڈبونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں پانی میں سر ڈبونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر میں ایک دوسرے مراجے کے حوالے سے مثال پیش کر رہا تھا. تو اگر یہ بھول گیا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اس نے وہ کام کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. جیسے بھول کر یہ بھول گیا کہ پانی میں سر ڈبونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اگر اس نے روزے کے عالم میں پانی میں سر ڈبو لیا تو آیت اللہ سیستانی کے علاوہ باقی جتنے مجتہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، یا خدا اور رسول کے متعلق غلط حدیث بیان کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا روزے کے عالم میں بہت سارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ استمنا کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور روزے کے عالم میں انہوں نے استمنا کر لیا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی صورت میں ان کو ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی.
جی محمد صاحب، یہ ہوا آپ کے سوال کا جواب، لہذا ہم اب اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم، میں جواد بات کر رہا ہوں فوجی بازار نمبر 3 سے. یہ سوال کرنا تھا کہ کیا کسی کو سدھارنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ مثلا برے کام کرنے والے سے کہا جائے کہ کل تمہیں خواب میں دیکھا تھا کہ تم جہنم میں تھے تاکہ وہ برے کام کرنا چھوڑے، یا یہ کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، اپنی مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا کیا حکم ہے؟ تھینک یو.
مولانا صاحب یہ آواز تھوڑی سی سلو تھی لہٰذا میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو سدھارنے کے لیے جھوٹ بولے یا اپنی مصلحت کے لیے جھوٹ بولے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اسلام میں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں مگر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ مانے گئے ہیں، اور جھوٹ کے متعلق تو یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جب کوئی شخص اسے بولتا ہے تو مسلمان ہی نہیں رہتا، جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت مسلمان نہیں رہتا. ہمارے معاشرے میں یہ اس قدر زیادہ مقدار میں بولا جاتا ہے کہ اب لوگ اس کو خرابی نہیں سمجھتے، برائی نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کے نقطۂ نگاہ سے یہ بہت بڑی برائی ہے. جھوٹ بول کر کسی کی رہنمائی کرنا اور کسی کی ہدایت کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں مل سکتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لوگ راہ راست کو حاصل کریں، مگر اس کے باوجود غلط راستے پہ ہدایت دینا یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. اسلام کا طریقہ کار یہ کہ ہدایت جیسے ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو درست اور صحیح راستے سے ہونا چاہیے. لہذا جیسا آپ نے مثال میں پوچھا ہے کہ کسی کو جھوٹ بیان کر کے اس کو راہ راست پر لے کر آنا کہ مزہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا جیسا آپ کا سوال ہے، اس طرح سے بھی جھوٹ بولنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. ہاں کچھ مقامات پر اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، مگر جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس زاویے میں اور اس اینگل میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی. یعنی کسی کی ہدایت کرنے کے لیے، کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں کچھ مقامات ہیں جہاں اجازت مل سکتی، وہ کون سے مقامات ہیں؟ جہاں انسان کی جان کا خطرہ ہو، خود اپنی جان کا خطرہ ہو یا دوسرے مسلمانوں کی جان کا خطرہ ہو. اگر آپ جھوٹ بول دیں گے تو ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، وہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو سکتی ہے. پر کسی کے ڈاکو نے کسی کے متعلق پوچھا کہ آپ نے فلاں کو دیکھا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا کیا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے، مگر اس کے باوجود اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ اسے قتل کر دیں. تو وہاں اجازت ہے، بلکہ کچھ مقامات پر تو واجب ہے کہ آپ جھوٹ بول کر دوسروں کی جان بچائیں. تو پہلا مقام وہ ہو گیا کہ اپنی جان یا دوسرے مسلمانوں کی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے. اسی طرح سے اپنی ناموس اور دوسرے مسلمانوں کی ناموس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی جائز ہے. اسی طرح سے اپنا مال، مگر چھوٹا مال نہیں، بڑی مقدار والا مال، اپنا بڑی مقدار والا مال بچانے کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے. اب ناموس کی مثال تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، مگر ناموس کے علاوہ مال کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ بہت سارے دوسرے مسائل ہو سکتا ہے کہ اس میں حل ہو جائیں. مثلا ایک سوال ہم سے یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آج کل جو کاروبار کرتے ہیں وہ جھوٹ کے علاوہ کاروبار کر ہی نہیں سکتے، یا کاروبار سے ہٹ کر اگر فرض کیجیے کہ کسی سرکاری دفتر میں جائیں تو جھوٹ کے علاوہ ہمارا کام ہی نہیں ہوگا. ہم گاڑی لے کے نکلے، گلی کے نقطہ پر ایک پولیس والے نے ہمیں پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ہم نے کہا، ہم سے پوچھا کہ لائسنس دکھاؤ. اب لائسنس فرض کیجیے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس سرے سے لائسنس موجود نہیں ہے، مگر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لائسنس سرے سے موجود نہیں ہے تو بڑا جرمانہ کر دے گا، اور بڑا جرمانہ بھی وہ سرکار کے کھاتے میں نہیں جائے گا، وہ اس کی اپنی جیب میں جائے گا. اگر ہم بالکل کہتے ہیں کہ لائسنس ہے ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ پھر 1000 روپے نکالو، اور اگر ہم کہیں گے لائسنس تو ہے مگر گھر پہ پڑا ہے بھول گئے ہم، تو ہو سکتا ہے کہ 500 روپے نکالو. تو 500 روپے کی خاطر جو غلط انداز سے وہ مطالبہ کر رہا ہے اس کا بھی حق نہیں ہے کہ 500 روپے لے کر اپنی جیب میں ڈالے. غلط انداز سے جو 500 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے، اس رقم کو بچانے کے لیے، اس کے اس مطالبے کو روکنے کے لیے اگر ہم جھوٹ بولنا چاہیں تو جھوٹ بول سکتے ہیں. جو بھی اس قسم کی چیز کہ جس میں ہمارا مال جا رہا ہو اور بلا وجہ ہمارا مال چھینا جا رہا ہو، بلا وجہ ہمارا مال لیا جا رہا ہو، ایک تو یہ کہ مال لینے کے بعد حکومت کے خزانے میں جمع کرایا جا رہا ہے، وہ تو بات پھر بھی سامنے آتی ہے، مگر جیسے سرکاری اداروں میں ہوتا ہے کہ عام طور پر سرکار کے خزانے میں مال جمع نہیں ہوتا، خود اپنی جیب میں مال جا رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جھوٹ بول کر پیسہ بچانا جائز ہو جائے گا. اس کے سامنے فقط پولیس والے کی بات نہیں ہے، کسٹم کا معاملہ ہے، ایئرپورٹ کا معاملہ ہے، اسے معاملہ آتے ہیں کہ جہاں آپ حق پر ہیں مگر اس کے باوجود وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے، تو پیسے بچانے کی خاطر جھوٹ بول کر اپنے پیسے بچائے جا سکتے ہیں. تو یہ 3 مقامات ہو گئے جہاں پیسے بچانا جائز ہو گیا، جان کا معاملہ، ناموس کا معاملہ اور مال کا معاملہ، ان مقامات پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے. بقیہ کچھ مقامات کی ہیں جیسے 2 افراد کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک نے دوسرے کو برا بھلا کہا ہے مگر اس کے باوجود وہ برائی بیان کرنے کے بجائے آپ اس کی اچھائی بیان کریں اور تعریف کریں کہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ تو آپ کی خوبیاں بیان کر رہے تھے. اس طرح کا جھوٹ 2 افراد کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی بعض علماء کے نزدیک صحیح ہو جائے گا.
جی مولانا صاحب، یہ تو آپ نے سوال کا جواب دے دیا وضاحت کے ساتھ، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آج کل جو اپریل فول جو منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے کہ لوگ ایک دن بھر جو ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آخر میں بولتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟
یہ کوئی اسلامی رسم و رواج میں داخل نہیں ہے.
جی جواد صاحب، یہ آپ کا سوال تھا جھوٹ کے حوالے سے، ہم نے اپریل فول کے حوالے سے ایک سوال کا اضافہ کر دیا. مولانا صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ دونوں کا جواب دیا، لہٰذا ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم. اور صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں شاید کر رہا ہوں انچلی سے، کہ میرا سوال یہ آپ سے کہ ہاؤسنگ لون اور اس کے سود کے مسئلے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟
جی مولانا صاحب، یہ شاہد صاحب کا سوال ہے کہ ہاؤسنگ لون اور سود کے حوالے سے سوال ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟
سود کے حوالے سے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، مختصر بات یہ سمجھ لیجیے آپ کے جو بھی بینکوں کے ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا لیزنگ کمپنیز ہیں، ان تمام مقامات سے اگر اس طرح سے قرضہ لیا جا رہا ہے کہ ہم نے مثلا ان سے 5 لاکھ کا قرضہ لیا اور اس کے بعد 14% 15% ان کو انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تمام مقامات پر اس کی یعنی ان تمام مقامات پر کہ جہاں فائنینشیل ادارے ہیں, بینک ہیں, لیزنگ کمپنی ہیں, اگر اس طرح سے لون لی جا رہی ہے تو جائز نہیں ہے. 5 لاکھ لے لیا اور 14% 15% ان کو انٹرسٹ پیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا. اس کو سود کہا جائے گا. جب سود کہا جائے گا اس میں جو ہم نے آپ کے سامنے سود کی تاریخ بیان کی ہے اس کے اعتبار سے نتیجہ نکلے گا کہ ان میں سے کسی مقام پر سے سود لینا صحیح نہیں ہوگا. ابتدائی طور پر تو یہی مطلب نکلے گا کہ ان تمام مقامات سے سود لینا صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سود پر جو قرضہ ہے اس پر یہ زیادہ انٹرسٹ مانگ رہے ہیں. مگر اس کے باوجود ہماری آسانی کے لیے مشاہدین نے کچھ باتیں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ بینک ایسے ہیں, کچھ لیزنگ کمپنیز ایسی ہیں کہ جہاں سے سود لینا ہمارے لیے, جہاں سے لون لینا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا. مطلب یہ جتنے بھی بینک ہیں ان تمام کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یا تو وہ بینک مسلمان کا ہوگا یا کافر کا ہوگا. جو باتیں آپ کے سامنے بینکوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں وہی لیزنگ کمپنی کے حوالے سے بھی ہوگی. یا تو وہ بینک مسلمان کا ہوگا یا کافر کا ہوگا. پھر اگر مسلمان کا ہے تو مسلمان پرائیویٹ کمپنی یا پرائیویٹ ادارے کا ہے یا وہ حکومت کا ہے. اس اعتبار سے بینکوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی, مسلمان پرائیویٹ افراد کا بینک, مسلمان حکومت کا بینک اور کافروں کا بینک. بینکوں کی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان 3 میں سے 2 سے لون لینا صحیح ہو جائے گا, مگر یہ جو دو اداروں سے یعنی 2 اقسام کے بینکوں سے لون لینا جو صحیح ہو رہا ہے اس میں ہمیں خاص قسم کی نیت کرنا پڑے گی تاکہ ہم سود کے گناہ سے بچ سکیں. وہ 2 ادارے کون سے ہیں؟ مثلا کافر بینکوں سے لون لینا یہ ہمارے لیے صحیح ہو جائے گا. کسی بھی کافر بینک سے لون لینا ہمارے لیے صحیح ہے. کافر بینک سے لون کس نیت کے ساتھ لیں گے؟ کہ کافر کا مال محترم نہیں ہوتا ہے, لہذا کافر کے بینکوں سے اگر ہمیں لون ملا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ لون وہ سمجھ رہے ہیں کہ لون ہے ہمارے لیے, کافر کا مال چونکہ محترم نہیں ہے لہذا یہ مال ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو ریپیمنٹ جو ان کی شرائط ہیں ان کے مطابق اگر کرنا پڑ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ کافر کا مال محترم نہیں ہے لہذا یہ مال ہم لے سکتے ہیں. اگر یہ نیت ہمارے ذہن میں ہو تو چاہے وہ سود کہیں یا کچھ اور بھی کہیں, اس لیے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, مثلا تنخواہ کہیں یا اس میں کمیشن کہیں, جو کچھ بھی وہ کہیں, ہمارے ذہن میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ کافر کا مال محترم نہیں ہے لہذا یہ مال ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی لون ہم نے لیا ہے اس نیت کے ساتھ 5 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ یہ لون پھر ہم آہستہ آہستہ واپس کرتے رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. چاہے اس پر ہمیں زیادہ رقم بھی واپس کرنا پڑے, 5 لاکھ کی ہم نے لون لی ہے اور 15% وہ انٹرسٹ اس میں چارج کریں گے, پھر ہم اگر ہمیں زیادہ واپس کرنا پڑ رہا ہے انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا پڑ رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہم اس طرح سے لون لے کے وہ لون واپس بھی کر سکتے ہیں یا زیادہ پیسے دے کر ہمیں واپس کرنا پڑے. تو کافر کے حوالے سے اس انداز سے اس نیت کے ساتھ لون لینا صحیح ہو جائے گا. دوسرے جہاں سے لون لینا صحیح ہو سکتا ہے وہ ہے سرکاری ادارے, سرکاری بینکس ہیں یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے. چونکہ آپ نے مکان کے حوالے سے سوال کیا ہے تو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن یہ بینک نہیں ہے بلکہ سرکاری ادارہ ہے جو مکانوں کے لیے لون دیتا ہے. کوئی اور سرکاری ادارے ہوں جو دوسرے مقامات کے لیے لون دیتے ہوں, مثلا کاشتکاری کے لیے لون دیتے ہوں, زراعت کے لیے لون دیتے ہوں, انڈسٹری لگانے کے لیے لون دیتے ہوں, دوسرے جو مختلف قسم کے ادارے ہیں حکومت کے, اگر وہ کسی طرح سے لون دیتے ہیں تو ان تمام حکومتی اداروں سے ہمارے لیے لون لینا صحیح ہوگا ایک نیت کے ساتھ. وہ نیت کیا ہے؟ کہ چونکہ یہ مجھول المال ہے اور مجھول المال میں مستحق کا اختیار چلتا ہے, لہذا آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے کہ مجھول المال کو ہم ان کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں. مجھول المال کی بہت لمچوڑی وضاحت ہے. مختصر مجھول المال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مال کسی کا نہیں ہے. مجھول المال کا مطلب یہ مال کسی کا نہیں ہے, اور جو مال کسی کا نہ ہو اس میں مستحق کے اختیارات آ جاتے ہیں. لہذا جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان تمام اداروں میں جو مال موجود ہے اس کو مجھول المال کہا جائے گا. اور حکومت اگرچہ لون کے ارادے سے وہ ہمیں دے رہی ہے کاغذات میں لون لکھا جائے گا، تمام ڈاکیومنٹس میں لون لکھا جائے گا، مگر ہم اس کو لون نہیں سمجھیں گے، ہم اسے مجھول المال سمجھیں گے، اور مجھول المال مشتہد کی پرمیشن سے لیا جا سکتا ہے، لہذا آیت اللہ کسانی نے اجازت دی ہے، تو چاہے حکومت اسے لون کہہ رہی ہے، حکومت اسے مثلا اوور ڈرافٹ کہہ رہی ہے، حکومت مثلا اسے کچھ اور بھی کہہ رہی ہے، تو ان تمام مقامات سے اس نیت سے لون لی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر زیادہ بڑھا کر پیمنٹ کرنا پڑے، 14%, 15%, 16% بڑھا کر پیمنٹ کرنا پڑے، تو بعد میں وہ پیمنٹ بھی کر دیجیے، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لہذا سرکاری اداروں سے بھی لون لینا صحیح ہوگی، سرکاری اداروں میں سارے بینک بھی آ گئے اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی آ گئے، اور اسی طرح کے ہاؤس بلڈنگ وغیرہ جیسے ادارے وہ بھی آ گئے، ان تمام سے بھی لون لینا صحیح ہو جائے گا، اور کافر بینکوں سے بھی لون لینا صحیح ہو جائے گا۔ البتہ مسلمان پرائیویٹ بینکوں سے لون لینا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب آپ اگر ہاؤسنگ کے لیے لون لینا چاہتے ہیں تو جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھیے، سرکاری اداروں سے اگر آپ کو لون ملتی ہے تو لے لیجئے، اس طرح سے نان مسلم بینک سے اگر آپ کو لون ملتی ہے تو لے لیجئے، البتہ مسلمان پرائیویٹ بینکوں سے آپ کے لیے ہاؤسنگ کے لیے لون لینا بھی صحیح نہیں ہوگا۔
جی مولانا صاحب، یہ لون کے حوالے سے آپ نے اور سود کے حوالے سے بڑی باریکیاں بتائی، اور آج کی حد تک ناظرین اتنا ہی، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ سوال کریں اور اگلے ہفتے شاید کیبل میں نہ دکھائے جائیں، لہٰذا آپ کی سہولت کے لیے ہم اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qoortarat.org، اور اس کے علاوہ مزید سوالات کے لیے ہمارے موبائل نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، ہمارا موبائل نمبر ہے 03343191331، اور دوسرا موبائل نمبر ہے 03213808565۔ اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qoortarat.org۔ ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو جو اپنی علمی باریکیوں سے استفادہ مستفید کیا، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، اب آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے، اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جہاں بھی رہیے گا اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیے گا۔